أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ناظرین اکرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اوپن ٹاک کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت اہم موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں جو آج کے کرنٹ موضوعات ہیں ہمارے جوانوں کو جن کی بہت ضرورت ہے۔ تو اس پروگرام میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم آپ کو شاد رکھے آباد رکھے اور آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ بہت اہم ہے اور آج بھی جو گفتگو ہوگی وہ بہت اہم ہوگی۔ دیکھیے آج جو ہمارا موضوع ہے، یوں تو جب ہم اس کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو جتنے بھی مذاہب ہیں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم انسانیت کے لیے آزادی فراہم کرتے ہیں، یعنی ہماری طرف سے جو انسانیت کو دولت ملتی ہے وہ آزادی کی دولت ہے۔ لیکن سب کا ایک خاص یعنی بیان ہے، آزادی ایک خاص معنی رکھتی ہے سب کی نظر میں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام آزادی کے سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ آج اسی موضوع پر آج ہماری گفتگو ہوگی کہ اسلام میں آزادی کا تصور کیا ہے، جو آزاد کہا جاتا ہے یعنی کس حد تک انسان آزاد ہے، کیا بالکل 100% آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے، جو اپنی مرضی سے، جو اس کے دل میں آئے، یا کہیں اسلام نے اس کو محدود بھی کیا ہے، اور اگر محدود کیا ہے تو کیا وہ پابندیاں ہیں یا باقیان ان محدودیتوں کی بنا پر انسان کو حقیقی آزادی ملتی ہے۔ تو ہم آزادی کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا بشیر احمد صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
سب سے پہلے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اسٹوڈیو تشریف لائے۔
بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے دعوت دی ہمیں۔
جی دیکھیے حضور، جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا کہ ہم آج گفتگو کریں گے آزادی کے حوالے سے، بہت اہم موضوع ہے، لیکن ہم ابتدائی طور پر یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام کی نظر میں کیا مفہوم ہے آزادی کا، ذرا اس کو مختصر طور پر آپ بیان فرمائیں۔
جی اگر مختصر الفاظ میں ہم آزادی کی تعریف اور آزادی کا مفہوم اسلامی نقطۂ نگاہ میں بیان کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آزادی عام فہم میں، یعنی تاکہ عوام کے لیے بھی قابل فہم ہو، جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا کوئی بھی کام، اپنا کوئی بھی عمل انجام دینے میں اختیار رکھتا ہو اور اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور جو بھی وہ سرگرمی انجام دینا چاہتا ہے معاشرے میں یا اپنے فردی زندگی میں یا زندگی کے مختلف شعبوں میں، تو ان سب شعبوں میں وہ آزاد ہو، کوئی ایسی رکاوٹ اور ممانعت نہ ہو راستے میں کہ جو اس کو اپنے کام سے روکے۔ تو کبھی کبھی اس طریقے سے ایک عام تعریف کی جاتی ہے۔ پھر جب ہم اسلامی نقطۂ نگاہ میں آتے ہیں تو دو طرح کی آزادی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، ایک وہ آزادی کا تصور ہے جو منفی تصور ہے، ایک آزادی کا وہ تصور ہے جو مثبت ہے۔ منفی تصور میں یہ ہوتا ہے کہ منفی تعریف جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان آزاد ہے ہر چیز میں، یعنی کوئی پابندی اس پہ نہیں ہے، کوئی حد اس کے لیے مقرر نہیں ہے، بلکہ جو کچھ انسان کرنا چاہتا ہے وہ اس کو انجام دے سکتا ہے، کوئی بھی چیز اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ تصور منفی ہے آزادی کا جس کو اسلام رد کرتا ہے۔
بالکل،
لیکن کچھ معاشروں میں اور کچھ ثقافتوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے، اسی کو آزادی سمجھا جاتا ہے، کہیں پہ کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو،
کیوں کر رہے ہیں،
بالکل، یعنی حدوں کو پار کرنا وہ آزادی کہتے ہیں، جہاں پہ رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو توڑنا وہ آزادی اس کا نام دیتے ہیں، جیسے ثقافت ہے غرب کی، مغرب کی۔
جی
لیکن اسلام نے ایک عظیم تعریف کی ہے اس کی، یعنی اور وسیع طرح اگر اس کو کیا جائے، اصل اسلام مثبت تعریف میں جب اس کی بحث کرتا ہے تو اس طریقے سے کہتا ہے کہ انسان اپنا کام کرنے میں آزاد ہے، سامنے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو اس کے لیے، لیکن جو بھی انسان کام کرتا ہے نہ فقط اپنی جسمانی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے بلکہ انسان کی اپنی جو روحانی اور باطنی صلاحیتیں ہیں ان کو بھی ابھارتا ہے۔ ان صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ممانعت نہ ہو، اور ان صلاحیتوں کا وہ صحیح استعمال کرے، کوئی غیر ان صلاحیتوں کو اپنے لیے استعمال نہ کرے،
بالکل
اس کی فکر کو غلام نہ بنایا جائے،
مس یوز نہ ہو رہا ہو اس کا،
بالکل اس کے روح کو غلام نہ بنایا جائے اور اس کے جسم کو غلام نہ بنایا جائے. ان سب چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اسلام کہتا ہے کہ یہ انسان جو ہے آزاد ہے, اور اسے اسلام نے آزادی کا نام دیا ہے. لیکن نہ صرف جسمانی اس کی قوتوں کو, نہ صرف اس کی جسمانی صلاحیتوں کو, بلکہ اس کی روحانی اور اس کی باطنی صلاحیتوں کو بھی نظر میں رکھا ہے.
بالکل. یعنی
جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نہ فقط انہوں نے فکری لحاظ سے لوگوں کو تیار کیا اور لوگوں کو آزاد کیا اس جاہلیت کی فکر سے آزاد کیا, بلکہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی ان کو آزاد کیا. جو لوگ جسمانی اعتبار سے ان کا بدن ان کا سب کچھ غلام بن چکا تھا, نہ صرف ان کی فکر, تو ان کو دونوں زاویے سے ہم جسمانی
اعتبار سے جسمانی غلامی نہیں ہے بلکہ فکری غلامی بھی ہے اور روحی غلامی بھی ہے. اور حضور نے ہر طرح کی غلامی سے انسانیت کو آزادی عطا کی.
بالکل, دونوں چیزوں کو اسلام نظر میں رکھتا ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اس معاشرے میں ہر طریقے سے ہم اگر دیکھیں جاہلیت کا جو معاشرہ تھا, نبی پاک نے ایک عظیم تحریک چلائی, لیکن اس سے پہلے کہ جسموں کو آزاد کر دیں پہلے روحوں کو آزاد کیا نبی پاک نے, ان کے ذہنوں کو آزاد کیا. جو ان کا ذہن جہلیت کی فکر سے بھرا ہوا تھا, ان کی روحیں جو یعنی اس گندگی میں پل رہی تھی اور پروان چڑھی تھی, پاک کیا, صاف کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آہستہ آہستہ جب ان میں وہ نورانیت پیدا ہو گئی اور ان کا باطن جب آزاد ہو گیا, تب جا کے ان نے اپنے آپ کو بھی آزاد کر لیا. یہاں پہ مجھے شہید مطہری علیہ رحمہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان تب تک سماجی اور جو اجتماعی جو مقامات ہے جو مناسب ہیں, معاشرتی مناسب جو ہے اور شہوتیں جو ہے, یہ تب تک ان سے آزاد نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنی روح کو آزاد نہ کریں. لہذا اجتماعی اور بدن کی آزادی کے لیے مقدمہ ہے انسان اپنے روح کو آزاد کرے. لہذا سب سے بڑی آزادی یہی ہے جو اسلام نے انسانوں کو عطا دی. ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام کا ہدف بھی یہی تھا.
یعنی
انبیاء کرام کا ہدف بھی سب سے پہلا ہدف یہی تھا. جیسے قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یعنی طاغوت کی غلامی سے نکال کے ان کے اندر فکر الہی جو ہے وہ اجاگر کرے, ان کے اندر فکر الہی کو پروان چڑھائے. تو یہ سب سے بڑی آزادی تھی جو انبیاء لے کے آئے, اور انبیاء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی لوگوں کی, اور اس کام میں وہ پیش رہے ہر دور میں. نہ صرف ہمارے نبی مکرم بلکہ 124,000 انبیاء کا اساسی ہدف یہاں پہ یہی تھا. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایک اور آیہ کریمہ میں بھی اشارہ کیا, یہ بطور شاہد مثال میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. جیسے انبیاء کا ایک اور ہدف یہ بھی مقرر کیا گیا ہے, وَيَدْعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہاں اس آیہ کریمہ کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ انبیاء اس لیے آئے تاکہ جو بندشیں جو پابندیاں لگی تھیں ان کی فکروں پہ, ان کے جسموں پہ, جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے جاہلیت کی,
ان زنجیروں سے ان کو,
اور وہ شہوات کی زنجیریں جو تھی, وہ جو غیر معقول زنجیریں تھی, جو ہوا پرستی کی زنجیریں تھی, جو مقام پرستی کی زنجیریں تھی, ان سے آزاد کرائیں.
بالکل صحیح فرمایا.
یہی انبیاء کرام کا ہدف تھا, اور آزادی کو بالکل
یہی جو ہے وہ حقیقی آزادی تھی. قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے. اگر آپ اجازت دیں, دہلی سے ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں, ان سے ہمارا رابطہ برقرار ہو چکا ہے, دیکھتے ہیں کہ آج کیا بیانات ہیں ان کے. ناظرین, آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں یہاں دو مہمان ہوتے ہیں, ایک اسٹوڈیو میں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور دوسرے جو ہمارے ساتھ یعنی کسی دوسرے ملک سے ہوتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ دہلی سے ایک عظیم شخصیت ہے, ایک اسلامک دانشور اور یعنی یونیورسٹی کے بہت اہم عہدیدار اور لیکچرر جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم اپنے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر صاحب, ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے آزادی کے حوالے سے, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جناب بشیر احمد صاحب قبلہ موجود ہیں. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ کیا مفہوم ہے اسلام کی نظر میں آزادی کا. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا اسلام نے انسان کی فکری آزادی کا کوئی دائرہ مشخص کیا ہے, کوئی یعنی حدیں ہیں اس کے لیے کہ کس دائرے میں انسان کی جو فکر ہے وہ آزاد ہونی چاہیے؟
دیکھیے, بے شک اسلام نے کہا ہے کہ جہاں آگے لا اکراہ فی الدین کہا ہے, وہیں اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ ایک سادہ طبیعت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین جس مذہب کے ہوتے ہیں اسے وہ اس مذہب کی طرف راغب کر دیتے ہیں, اور کسی پر اپنی فکری آزادی کو مسلط کرنے کی اسلام نے بات نہیں کی۔ جب ہم فکری آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے ہجرت کے بعد نبی کی وہ زندگی آتی ہے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نبی کی جس زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ مدینہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں جسے ہم میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی وہ پہلا جمہوری دستور، وہ پہلا ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن جس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ترتیب دیتے ہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی جو کل آبادی تھی اس کے اندر مسلمان بھی تھے جن کی تعداد بہت کم تھی، اس کے اندر یہودی بھی تھے، اس کے اندر عیسائی بھی تھے، اس کے اندر نان بلیورز بھی تھے، لیکن آپ نے ایک ایسا کانسٹیٹیوشن وہاں پر مرتب کیا اور وہاں ایک ایسی گائیڈ لائنز دی لوگوں کو کہ کوئی بھی کسی کے مذہب کو، کسی کے رسم و رواج کو، کسی کی عبادت گاہ کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ اپنی باتوں کو دوسرے پر امپوز کرنا اور دوسرے کو نگلیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، بلکہ ہم لوگ مدینہ کے تحفظ میں مشترک رہیں گے، ایک دوسرے کے عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ایک دوسرے کے مذاہب کو نشانہ نہیں بنائیں گے، ان کا احترام کریں گے۔ تو یہ فکری آزادی کی پہلی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو مکے سے مدینہ کی ہجرت ہے اس میں میثاق مدینہ کی صورت میں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج بھی عوام الناس کو، خاص کر اہل اسلام کے سامنے یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ آج ایسا نہیں کہ جو مسلک ہم چلانا چاہتے ہیں اسی مسلک کو دنیا تسلیم کر لے،
بالکل
جو مذہب ہم جس مذہب پہ عمل کرتے ہیں پوری دنیا اسی مذہب کے دائرے میں آ جائے، ہم جس عبادت خانے میں جاتے ہیں پوری دنیا اسی عبادت خانے میں آئے، ہم جو زبان بولتے ہیں پوری دنیا وہی زبان بولے، یا ہم جو پسند اور ناپسند کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا وہی کرے۔ رسول کی سیرت میں وہ واقعہ بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کا موجود ہے کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری، جن کے یہاں پر رسول کریم مہمان تھے، آپ کے میزبان، وہ سارے کا سارا کھانا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ کھینچ لیا تو فوراً پکار اٹھے حضرت ابو ایوب انصاری کہ اللہ کے رسول، آج کیوں کھانا تناول نہیں فرمایا؟ کہا، آپ کے کھانے میں کچا لہسن پڑا ہوا ہے اور اس کی بو مجھے پسند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اکرہ ما تکرہ یا رسول اللہ، جو اللہ کے رسول آپ کو پسند نہیں اسے میں بھی ناپسند کرتا ہوں، جبکہ نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ اسے ناپسند کرو۔ یہ فکری آزادی کہ انہیں یہ اجازت تھی کہ وہ کھا سکتے ہیں لیکن نبی نے اپنے لیے اسے پسند نہیں کیا۔ اسی طرح زبانوں کے سلسلے میں جو گفتگو کرنے کا، جو ایک دوسرے کے احترام کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا گیا، جو طریقے اپنائے گئے، اس میں ہمیشہ یہ کوشش کی گئی کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی فکری آزادی کو قتل نہ کیا جائے، یہاں تک کہ وہ فکر آپ کے مذہب کو، آپ کے خدا کو اور آپ کے رسول سے ٹکرانے والی نہ ہو، آپ کو نشانہ نہ بنانے والی ہو۔
جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکر گزار ہیں، آپ کے بڑے اہم مطالب تھے واقعاً۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے جو رواداری کا درس دیا ہے اس کی مثال ہمیں کہیں دوسری جگہ نہیں ملتی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، لیکن اجازت دیجئے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، پروگرام میں پھر سے آپ کو خیر مقدم عرض کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی گفتگو کا سلسلہ جناب بشیر احمد صاحب قبلہ کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ جی قبلہ، بڑی اہم گفتگو تھی ہمارے جی ڈاکٹر صاحب نے بھی جو بریک سے پہلے گفتگو کی، اور واقعاً جو آج اسلام کو شدت پسندی کا نام دیا جاتا ہے اور دوسرے اس طرح کے یعنی الزامات اسلام پر آتے ہیں تو بالکل بے بنیاد ہے۔ جو اسلام کا ایک مختصر سا بھی جو اجمالی آشنائی اسلام سے رکھتے
جو
ہیں
علی بے سے بھی آشنا
بالکل وہ بھی جانتے ہیں کہ رواداری کا بہترین درج جو ہے وہ اسلام دیتا ہے۔ قبلہ، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا دین و مذہب نہیں، اسلام اور سیکولر آزادی، دو آزادی اس وقت ہمارے پاس ہے، جو آپ نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ دو طرح کی آزادی ہے، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟
جی دیکھیے، ایک ہے اسلام نے جس آزادی کا نعرہ دیا ہے، بلکہ عملی طور پہ جو دکھایا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں،
جی،
اور ایک وہ آزادی جو مغرب اور دوسرے ادیان. حالا یہاں پہ چونکہ اہم جو دو ثقافتیں آج کل آپس میں جس کا ہم موازنہ کرنا چاہتے ہیں وہ اسلامی ثقافت اور مغربی اور سیکولر ثقافت. اسلامی ثقافت میں جب ہم آزادی کی بات کرتی ہیں تو بنیادی سرچشمے میں ہیں کہ جہاں جس سرچشمے کو جہاں سے ہم جس سرچشمہ اور جس چیز کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں اس عقیدے کو ہمیں دیکھنا ہوگا. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی عقیدہ جو اسلامی ثقافت میں ہے وہ کیا ہے, وہ ہے توحید,
بے شک
وہ ہے اللہ پہ ایمان رکھنا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ثقافت میں یا سیکولر نظام میں, سیکولر سسٹم میں اگر ہم چلے, سیکولر سسٹم میں جو محور ہوتا ہے, جو بنیاد ہوتی ہے ہر چیز کے لیے, وہ انسان ہے.
انسان ہے,
انسان ہے, انسان.
اور ظاہر ہے جو اقدار بنتی ہیں وہ عقائد ہی سے بنتی ہیں.
بالکل عقائد سے ہی بنتی.
بالکل.
جب فکر یہ ہے, جب عقیدہ یہ ہے اور اسلام کی جہاں بینی اور آئیڈیالوجی یہ ہے, لیکن سیکولر آئیڈیالوجی اور جہاں بینی یہ ہے کہ وہاں پہ انسان کو محور قرار دیا گیا اور یہاں پہ اللہ کو محور قرار دیا گیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کی نقطۂ نگاہ میں اللہ جو ہے وہ خالق انسان ہے,
بے شک.
لیکن وہاں چونکہ اس لیے سیکولر, ہم اس سیکولر فکر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انسان ہی کو محور قرار دیا, وہاں اللہ کو سائڈ میں کیا جاتا ہے.
جی,
اللہ کو جب ہم نے سائڈ میں کر دیا تو انسان کو یہاں پہ محور بنا دیا. لہذا اب جو انسان محور اور معیار قرار پایا, اب جو بھی چیز یہاں پہ ضرورت ہوگی وہ انسان کی ان خصوصیات اور اس کے تقاضوں کے مطابق یہاں پہ,
بالکل انسان کی ضرورتوں کو نظر میں رکھا جائے گا, اسی کے مطابق جو ہے ہر چیز.
اب انسان کی کتنی ضرورت ہے اسلام بیان کرتا ہے؟ اسلام بیان کرتا ہے کہ دو ضرورت ہے انسان کی, چونکہ دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک انسان کا جسم, اس کا بدن اور اس کی روح. لیکن سیکولر نظام میں ہم ان دو چیزوں کو بھی نہیں دیکھتے.
بالکل.
ایک تو یہ کہ پہلے سے ہی سرچشمہ غلط بنا دیا کہ انسان کو محور قرار دیا. دوسرا ہے کہ اب اس کی روحی تقاضوں کو بھی دیکھتے, روحانی تقاضوں کو نظر میں رکھتے نہیں رکھا گیا, بلکہ اس کی جسمانی تقاضوں کو نظر میں رکھا گیا.
جی بالکل.
اور یہاں پہ اس چیز کی کوشش کی گئی کہ اس کا روٹی, اس کا کپڑا, اس کا مکان اور جو بھی اس کی ضرورت ہے جسمانی, اس کو پیش کیا جائے.
ہمارے یہاں بھی یہ کہا جاتا ہے روٹی, کپڑا اور مکان.
بالکل. ان تین چیزوں کو نظر میں, جیسے ہم سیکولر سسٹم میں دیکھتے ہیں جب وہ نعرہ دینے کے لیے آتے ہیں اور ایک نمائندہ ہوتا ہے اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے, اس کا بھی یہی کوشش ہوتی ہے اس بندے کی کہ کس طرح سے ان کو روٹی کپڑے اور مکان کی اس کو جو ہے ان کو امید دلائی جائے,
بے شک.
لہذا چونکہ سرے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھ الہی جہاں بینی میں اور یہاں پہ اسلامی ثقافت میں محور اللہ ہے, اللہ پرستی ہے, توحید پرستی ہے, یہاں پہ انسان پرستی ہے. جب انسان پرستی آ گئی تو اس کی پرستش کے ارد گرد شہوتیں گھومیں گی, جو اس کی جسمانی ضرورتیں ہوں گی ان کو پیش کیا جائے گا,
صرف مادیات ہوں گے,
صرف مادیات. لہذا وہاں پہ یعنی یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ پھر یہ لوگ جو انسان کو معیار قرار دیتے, محور قرار دیتے, لہذا ان کی نظر میں ان کا الہ اور ان کا معبود بھی یہی خواہشیں بن جاتی ہیں.
جی بالکل.
لیکن جب ہم نے یہاں پہ اللہ کو محور قرار دیا, لہذا یہاں پہ دوسرے, اب دوسرے کی پرستش نہیں ہوگی, دوسری چیزیں جو ہے دوسرے اگر آئیں گے بھی اللہ کے اس ذیل میں تو ان کی اطاعت ہوگی, ان کی پرستش نہیں ہوگی. لہذا ایک یہ بنیادی, یہاں پہ بنیادی فرق یہ ہے.
جی بالکل.
کہ یہاں انسان محور ہے مغربی ثقافت میں, سیکولر سسٹم میں, لیکن اسلامی سسٹم میں جو محور ہے وہ توحید ہے, وہ الہ ہے. اب جب اسلامی سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں اور اسلامی ثقافت میں دیکھتے ہیں, یہاں پہ جو آزادی ملی ہے, اس آزادی کو ایک مسلمان اور جو عقیدہ توحید رکھتا ہے وہ اس کو اللہ کا عطیہ سمجھتا ہے,
بے شک.
اللہ کا ہدیہ سمجھتا ہے, اور اس آزادی کو عطیہ الہی سمجھ کے اللہ کے ہی راستے میں سرو کرنا چاہتا ہے, اللہ کے راستے میں مصرف کرنا چاہتا ہے
اور اسی کے حکم کے
مطابق اور اسی تک پہنچنا چاہتا ہے,
بے شک.
یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر یہاں سے نکل جاتی ہے.
بالکل صحیح فرمایا.
لیکن اس سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں چونکہ اللہ کا تصور نہیں ہے,
صرف
انسان ہے.
بالکل.
لہذا یہاں پہ آزادی انسان چاہتا ہے اپنے ان شہوانی اور ان جو خواہشات ان کی نفسانی ان کو پورا کرنے کے لیے.
جی,
جیسے یہ بنیادی فرق ہے, اور بھی بہت سارے فرق ہیں. اگر
بہت شکریہ. جی جی, بہت شکریہ. اجازت دیجیے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں دہلی سے, ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں. اور دوسرا سوال, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا آپ. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہاں پر دوسرا سوال یہ کرنا چاہوں گا جو بہت اہم ہے یہاں پہ, وہ ہے درواقع عقیدے کی آزادی کے حوالے سے. چونکہ ہم کلی طور پہ آزادی گفتگو کر رہے ہیں, تو کہ کیا دین و مذہب اختیار کرنے میں بھی انسان آزاد ہے, جو دین چاہے اختیار کر سکتا ہے, یا اسلام نے کہا ہے کہ نہیں صرف تمہیں اسلام ہی کو قبول کرنا ہے اور اگر اسلام کو قبول نہیں کیا تو قتل کر دیے جاؤ گے. مثلا جیسے ایک فکر ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تلوار لے کے سامنے والے کی گردن پہ سوار ہو جاؤ اور اس سے کہو کہ یا تو کلمہ پڑھو اور اگر کلمہ نہیں پڑھو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
देखिए, इस सिलसिले में बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी है, इसलिए कि अगर इंसान को सिर्फ़ एक ही मज़हब कबूल करने का पाबंद बनाया गया होता
जी।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ये ताकत थी कि जो पहाड़ पैदा कर सकता है, जो आसमान का शामियाना लगा सकता है, जो समंदर बना सकता है, जो ये पूरी कायनात बना सकता है चरिंदों परिंद, वो इस बात पर कादिर था कि वो जिधर चाहता लोग उसी तरफ सजदा करते, वो जिस दीन पर चाहता सारे के सारे लोग उसी दीन पर चलते। लेकिन 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 जो मैसेंजर, जो पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आवाम की हिदायत के लिए भेजे इस दुनिया के अंदर, वो टाइम टू टाइम वक्तन फवक्तन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैसेज उन तक लाते रहे, और उनकी कौमों ने उन्हें कत्ल भी किया, उनकी कौमों ने उनको झुटलाया भी, तख्ते भी पलटे गए, कायनात को तहोबाला भी किया गया, लेकिन इसके बाद कभी भी आसमानी मखलूक या फरिश्तों की मखलूक आने के बाद या उन अंबिया किराम ने अपने हाथ उठाने के बाद उन बदतरीन कौमों के लिए भी बददुआएं नहीं की और अल्लाह से ये दुआ नहीं की कि ए अल्लाह ये सारे के सारे लोग एक ही दीन पर चलें, तू जबरन इनके जहन को इस तरफ आमादा कर। इसीलिए कुरान में बहुत वजाहत के साथ ला इकराहा फिद दीन कहा गया, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन इस ला इकराहा फिद दीन के मफहूम को समझने के लिए हमें कुरान की दो आयात और दूसरी अपने सामने रखनी होंगी। एक फरमाया गया कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दूसरा हदीस कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, जिसका मैंने पहले सवाल में जिक्र किया। तीसरी आयत कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून लकुम दीनुकुम वलियदीन, लकुम दीनुकुम वलियदीन से भी ये कह दिया गया कि भाई आपका रास्ता आपके लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है, फिर ला इकराहा फिद दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वहीं तीसरी आयत इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है। तो हर किसी भी इंसान, जो भी इंसान किसी मजहब को मानता है, वो उस मजहब को दुनिया का सबसे बेहतर मजहब तस्लीम करते हुए मानता है। जो इंसान जिस पैगंबर को मानता है, वो उस पैगंबर को दुनिया में उसकी बेहतरी की बुनियाद पर मानता है। जो इंसान जिस कानून को मानता है आसमानी, वो ये समझता है कि यही कानून जो है वो इंसानी इंसाइक्लोपीडिया है और सबसे अहम और अनमिट आखिरी कानून है। इसलिए कुरान ने जो रास्ता खोला, जहां अपने मानने वालों को ये फख्र करने का और उनको ये तस्लीम करने का मौका दिया कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है, वहीं ये भी कहा कि इस दीन इस्लाम को आप किसी पर इम्पोज नहीं कर सकते, इसमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ला इकराहा फिद्दीन फरमाया कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जब और वैसे भी जब तक अल्लाह किसी को हिदायत ना दे, बंदा हिदायत नहीं दे सकता। सूरह बकरा की बेशुमार आयात मुनाफिकीन के सिलसिले में ऐसी हैं, जो लोग झुक झुक के मिलते थे और वो कहते थे कि आप समझते हो हम ईमान ले आए, हम तो मजाक करते हैं। उनके अहवाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी थे, अल्लाह के सामने भी थे, कुरान की आयात उन पर गवाह हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको मजबूर नहीं किया गया। और ऐसे तमाम लोग जो ईमान नहीं लाए थे, उनके साथ कोई इस तरह का सौतेला बर्ताव अहद रिसालत यह अहद खिलाफत राशिदा में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने तक नहीं किया गया कि उनके मजहब की बुनियाद पर उनके साथ कोई गलत बर्ताव किया जाता।
बिल्कुल,
इसलिए दीन में कोई ज़बरदस्ती की गुंजाइश नहीं है।
बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर साहब। और एक मिसाल मुझे याद आ रही है, हमारे एक यानी दोस्त ने दी थी, वो कहते थे अगर खुदा को एक ही दीन नाफिस करना होता तो फिर वो मलकुल मौत को किताब लेके भेज देता, और सबसे मलकुल मौत कहते हैं कि या तो इसको कबूल करो वरना तो चलो हमारे साथ, तो जाहिर है फिर किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत अच्छे तरीके से आपने वजाहत फरमाई कि इंसान को इख्तियार है, अपनी मर्ज़ी से और सोच समझ के इंसान दीन इख्तियार कर सकता है। नाज़रीन हमारे साथ रहें, स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके खिदमत में हम चलते हैं। डॉक्टर साहब आपसे यहीं पर हम खुदाफ़ज़ी करेंगे, बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके जी। क़िबला एक सवाल यहाँ पर और ये पैदा होता है कि जो अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बयान फरमाया और आप भी यहाँ पे बयान फरमा रहे थे कि सेकुलर के हवाले से, और देखिए जो आज़ादी है, यानी कहीं कहीं ऐसा महसूस होता है कि इस्लाम ने यहाँ पे रोका है इंसान को, तो इसका फ़लसफ़ा क्या है? यानी आज़ादी को तोड़ दिया यहाँ पे, इंसान को जो है इस्लाम ने महदूद कर दिया, इसका क्या फ़लसफ़ा है?
ये अगर शायद इतना वक्त नहीं होगा अभी
जी, बस बहुत मुख्तसर तौर पर,
काफ़ी वसी मौजू है
जी,
तो नहीं यानी ये तस्वूर गलत है। यानी एक इंसान ये सोचे कि मुतलकन इंसान आज़ाद हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, चूंकि दूसरा भी यही चाहेगा मैं भी मुतलकन आज़ाद हूँ। اسلام نے حد مشخص کی ہے،
جی.
یعنی تم آزاد ہو ہر چیز میں، اپنے عقیدے میں، اپنے جیسے بھی لا اقراف الدین کی بات چل رہی ہے کہ انسان آزاد ہے اپنا عقیدہ اختیار کرنے
جی.
میں، کوئی اس میں زبردستی نہیں ہے، عمل میں بھی آزاد ہے، لیکن ایک حد مقرر کی گئی. یعنی یہ حد کہاں پہ؟ یہ حد یہاں پہ ہے جہاں دوسروں کے حقوق پامال نہ ہو،
جہاں دوسرے کی آزادی خطرے میں نہ آ رہی ہو،
دوسرے کی آزادی خطرے میں نہ آ رہی ہو،
چونکہ سب
دوسرے کی آزادی سلب نہ ہو رہی ہو.
بے شک.
اور جہاں تک دوسرے کی آزادی سلب نہیں ہو رہی، آپ آزاد ہیں،
جی.
آپ فکر میں آزاد ہیں، آپ عمل میں آزاد ہیں، آپ دوسرے چیز میں آزاد ہیں.
بالکل.
اس طریقے سے کوئی ممانعت نہیں.
بہت شکریہ حضور، واقعی بڑے اہم مطالب تھے، اس مختصر سے وقت میں اس سے بہتر نہیں ہو سکتے تھے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. ناظرین، آپ کے بھی شکر گزار ہیں، آپ پروگرام میں آخر تک ہمارے ساتھ رہے، اور آپ یہ ضرور ہمیں بھیجیے گا کہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا اور ان پروگراموں کو کیسے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. فی الحال آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.